الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 28 پارہ سورہ مجادلہ، مجادلہ بحث کرنا. ایک خاتون بڑی پیارے انداز میں اپنے شوہر کی شکایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگے، اوس بن صامت، ساری میری جوانی برباد کر دی، میں نے اپنا پیٹ چاک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور جب میں بچہ پیدا کرنے قابل نہیں ہوں تو مجھ سے زہار کر لیا. زہار عرب زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، انت علی یا کدہری امی، تیری پشت میرے لیے ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی. تو یہ طلاق کے معنی میں سمجھی جاتی تھی. تو وہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے آئی، اور کہنے لگے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پاس رہیں گے، تربیت کوئی نہیں ہونی، میرے پاس رہیں گے، بھوک سے مریں گے. میرے لیے کوئی فیصلہ، اپنی بات اصرار سے کہہ رہی تھی. اللہ کے نبی پھر جواب دیتے، طلاق تو ہو گئی. وہ پھر اصرار کرتی، اللہ کے نبی کہتے، طلاق تو ہو گئی. یہ انداز تھا بحث کرنے کا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دوسرے کمرے میں تھی، کچھ باتیں سن پا رہی تھی، کچھ نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں سے کہا، قد سمع اللہ قول اللتی، میں نے اس خاتون کی ساری باتیں سن لی، جو آپ سے جھگڑ رہی ہے میں نے ساری سن لی ہے. اور اللہ نے قانون بتایا کہ یہ کرنا گناہ ہے. لیکن اس اگر پھر میاں بیوی زوجیت کی زندگی گزارنا چاہیں تو ایک غلام کفارے کے طور پہ دے دیں، نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں، اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینے کو کھانا کھلائیں. اگر کچھ بھی نہیں کرے گا پھر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور اگر زوجیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان تینوں میں سے ایک کفارہ ادا کر دے، اللہ معاف فرما دے گا. اس کے تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، سرگوشیاں تنہائیوں میں، سرگوشیاں سازشیں، خیال رکھنا اللہ ہے. تین ہو چوتھا اللہ ہے، چار ہو پانچواں اللہ ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اللہ ہے. یہودی بد فطرت ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر ایک دم دو تین اکٹھے ہو جاتے، سرگوشیاں کرنے لگتے، مسلمانوں کو پریشان کرتے کہ یہ کچھ سازش بنا رہے ہیں. جہاں مسلمانوں کو دیکھتے کان ایک دوسرے سے لگاتے، سر ملاتے، سرگوشی کرنے لگتے. تو یہ ان کی بدفطرت مزاج تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا. تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی، ایمان والوں سے بھی کہا، تم بھی کبھی گناہ کی سرگوشیاں نہ کرنا. ہاں کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہو، تقوی کا کام کرنا چاہتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر مجلس کے آداب بتائے کہ جب کوئی آئے اور جگہ کی گنجائش ہو، تھوڑا سا توسو گنجائش پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دے گا. اور فرمایا، جب کہے نبی منتشر ہو جاؤ، پھر منتشر ہو جاؤ. اس کا تذکرہ فرمایا. جب یہ یہودیوں کا انداز سرگوشی بڑھ گیا تو حکم آیا اسلام کا، اللہ کے نبی سے ملاقات کا انداز کیا ہوگا، پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر اللہ کے نبی سے ملاقات کرو. حضرت علی نے ایسے ہی کیا، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا خبث باطن کا ظاہر فرمائی، جو چھپے پسے پردہ یہودیوں سے دوستیاں گاڑا کرتے تھے، ان سے دوستیاں اور یاری لگایا کرتے تھے، ان کی مذمت فرمائی. فرمایا، یہ حزب الشیطان ہے، شیطان کی جماعت ہے، اور ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت میں کبھی تم اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں پاؤ گے، چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں رشتوں کی بنیاد اسلام ہے، نسب، خاندان، قومیت، وطنیت نہیں ہے. فرمایا، یہ اللہ کے بندے ہیں، حزب اللہ ہی اللہ کی جماعت ہے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے باغات رکھے ہیں اور ان کے لیے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. پھر سورہ حشر کا تذکرہ ہے. بنو نذیر یہ مکہ والوں کے ساتھ پس پردہ سازشیں کرتے تھے، اور معاہدہ مسلمانوں سے کر رکھا تھا امن کا، لیکن پس پردہ مشرکین مکہ کے ساتھ سازشیں کیا کرتے تھے، مل جل کر مسلمانوں کے خلاف. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کا محاصرہ کر لو اور انہیں ملک بدر کر دو. اور انہیں یہاں سے نکال دو. خیبر میں تھے, یوں ان کو جب آیا اور ان کے وہاں سے مدینہ سے ان کو جسے کہیں کہ نکالا, تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر آیا مسلمانوں نے پھر کہا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, پھر یہودیو تم پورے جزیرہ عرب سے نکل جاؤ. مدینہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے خبث باطن اور بدفطرت کی وجہ سے سازشی ٹولہ ہے, اس کو وہاں سے نکالا. پھر عمر نے پورا جزیرہ عرب سے اسے نکال باہر پھینکا. لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی آپس کی نا اتفاقی ہے اور بے دینی کی فضا ہے, پھر یہودی مدینہ پہ نظر گاڑے ہوا ہے اور ایک اس نے عرب کے بالکل بیچو بیچ ان کے سینے پہ بیٹھ کر ایک فوجی چھاونی اسرائیل کی شکل میں بنا رکھی ہے, اور اس کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جانا تو مدینہ کے اندر ہے, لیکن چونکہ مدینہ تک پہنچنے کے لیے, مدینہ کے تک پہنچنے کے لیے, مکہ تک پہنچنے کے لیے دفاعی لین پر صغیر میں پاکستان ہے, اور ہر مشکل میں جو محبت جو تعلق حرمین سے بر صغیر کے مسلمانوں کے ہوئے اور کسی کو نہیں, اور ہر مشکل میں پاکستان نے اس خطے کی حفاظت کے لیے آگے آگے قدم بڑھایا ہے, تو دشمن چاہتا ہے کہ نہ یہ دفاعی لائن باقی رہے اور نہ ہمارے وہاں پہنچنے تک کوئی اور رکاوٹ رہے. اس لیے سب سے پہلی اس کی سازش اس ملک کے خلاف ہے, اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دو, اسے آپس میں تقسیم کر دو, نہ اس کی قوت اور طاقت رہے گی, نہ یہ اسلامی دنیا کا تحفظ اور خصوصاً حرمین کا دفاع کرے گا. یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کے نتائج نظر آ رہے ہیں کہ یہاں رنگ نسل کے جھگڑے ہیں, فرقے پرستی کے جھگڑے ہیں, اور ایک مسلسل یہ سلسلہ اس ملک کے خلاف سازشوں کا بنا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ آج بھی ہے, اپنی قدرت کے ساتھ ہے, وہ حفاظت فرمائیں گے. یہودی مدینہ میں نہیں دا, ان کا مذہب ہے ہم نے مدینہ میں جانا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے مدینہ منورہ کے اندر یہودی نہیں داخل پائے گا, دور ایک پہاڑی ہے, قرب قیامت تک وہاں آئے گا, اندر نہیں آنے پائے گا. اور مدینہ کے اندر بھی جتنے منافقین ہیں وہ بھی وہاں سے نکال دی جائیں گے, وہاں کی فضا زمین ایسی ہوگی خود بخود ان کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوگی, وہاں سے نکل جائیں گے, وہاں صرف مخلص مسلمان باقی رہیں گے. تو یوں جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالا گیا. پھر مسلمانوں کو میدان جنگ سے جو مال ملتا ہے ایک شکل غنیمت کی ہوتی ہے, بغیر جم کے ملے اسے فے کہتے ہیں, اس کی تقسیم کے طریقے بتائے. پھر مسلمانوں میں خاص عمل ہے ہجرت نصرت, ہجرت نصرت. مسلمان دو حصوں میں سے ایک حصے میں زندگی گزارتا ہے, یا تو اللہ کے دین کے لیے مہاجر نظر آتا ہے یا مہاجرین کی مدد اور نصرت کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا تھا, لیکن اب اتنی نفرتیں پیدا کر دی, ایک ملک دوسرے ملک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک علاقے والے دوسرے علاقے کے باشندوں کو برداشت, یہ دشمن نے نفرتیں پیدا کی. ورنہ مسلمان یا مہاجر ہوا کرتا تھا یا انصار ہوا کرتا تھا, مدد کیا کرتا تھا. انصار ہوا کرتا تھا, مہاجر ہوا کرتا تھا. یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. اور پھر انصار بھی ایسے, سبحان اللہ, انصار بھی ایسے نہ ان کی زبان کے, نہ ان کے قوم کے, نہ ان کے خاندان کے, لیکن جب وہ مہاجر اسلام کے نام سے آئے تو انصاروں نے سبحان اللہ اپنا سب کچھ پیش کر دیا, اپنی کھیتیاں, اپنے کاروبار اور اپنا گھر بار ان حضرات کو پیش کر دیا. اور اللہ رب العزت نے ان انصار کی تعریف فرمائی کہ باوجود خود حاجت مند ہونے کے یہ انصار کے ساتھ تعاون اور مدد کر رہے تھے. کیا اسلام کا مضبوط رشتہ تھا اور استحکام, اور اسلامی بھائی چارے کے اندر استحکام موجود تھا. ارے میری عزت, سارا کفر جانتا ہے, ایک اسلام ہی ہے جو مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کر سکتا ہے. جب تک اسے کمزور نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی طاقت کمزور نہیں ہو سکتی. مسلمان اصلوں سے نہیں لڑا کرتا تھا, معیشتوں سے نہیں لڑا کرتا تھا, یہ بھی اس کی ضرورت تھی, لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہوا کرتی تھی. ایک طرف روم تھا, ایک طرف قیصر تھا. محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے, چاہتے تو معیشت مضبوط کرتے کہ ان بڑے ملکوں کا مقابلہ معیشت سے ہوگا اور فوجی ساز و سامان سے ہوگا. نبی اللہ سے کہتے اللہ دولت پھینک, اور چیزوں پتھروں کو سونا بنا دے، اسلحہ خریدنا ہے، اور اسے کہیں کہ معیشت کی ترقی کرنی ہے، بڑے ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن سبحان اللہ مسلمان کی طاقت، مسلمان کی اصل طاقت تقوی ایمان کے ساتھ استحکام اور مضبوطی ہے۔ جب یہ آیا تو سارا روم اور سارا قیصر زیر و زبر ہو گیا اور مسلمانوں نے وہاں فتح کے جھنڈے لہرائے۔ اسلحہ تھوڑا سا، سازو سامان تھوڑا سا، معیشت کمزور، لیکن ایمان مضبوط۔ مسلمان جب بھی کفر پہ غالب ہوگا اور دنیا میں اس کا غلبہ ہوگا، وہ اپنی ایمان اسلام کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ مادی نقشوں سے یہ کافروں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مادی نقشوں سے کافروں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی اصل قوت ایمان ہے، جو کافروں کے پاس نہیں، جو غیروں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ قوت اور طاقت تھی مسلمانوں کے اندر، جب یہ ٹوٹے گی تو مسلمان ٹوٹیں گے، جب یہ ٹوٹے گی مسلمانوں کے خطے اور ملک ٹوٹیں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین ہے، آخرت کے دن کی تیاری کرو، اور اللہ رب العزت کے بڑائی، قرآن کی تاثیر کا تذکرہ، قرآن کی اتنی تاثیر ہے، پہاڑوں پہ بھی اپنا اثر ڈالتا ہے، لیکن ہمارے سینے کے دل پتھر ہیں پتہ نہیں، ان پہ تو ان قرآن کا اثر ہوتا ہی کوئی نہیں، ورنہ قرآن کی تاثیر بتائی، پہاڑوں پہ آئے وہ بھی اپنی تاثیر دکھائے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کی بڑائی، عالم الغیب ہے، ملک بادشاہ، مومن مہیمن ہے، غالب ہے، جبار ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، حکیم ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ ممتنائیں، جب مسلمان فتح مکہ کی تیاری کر رہے، ایک مخلص صحابی، اس نے خبر دے دی مکہ والوں کو کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اسے یہ خیال تھا کہ مسلمان نے تو ویسے ہی فاتح ہو کے جانا ہے، میرے اس کہنے سے میرا وہاں جو خاندان ہے وہ کم از کم محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ نے پیارے انداز میں تنبیہ فرمائی، کافروں سے دوستیاں یاریاں نہ لگانا، ہاں جو کافر تمہیں شر نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا اور اچھے معاملات سے پیش آنا، اس سے لین دین کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نمونے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ذکر فرمائی، کس طریقے سے اس نے اپنے آبا و اجداد سے برات کا اعلان کیا، فرمایا اس کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ پھر جو عورتیں مکہ سے آئیں ہجرت کر کے ایمان کی حالت میں، جائزہ لے لے، واقعی ایمان والی ہے، پھر انہیں کافروں کے حوالے نہ کرو، اور کسی کافر کی وہ بیوی ہے تو اسے مہر واپس کر دو، اور اسے اسلامی سوسائٹی کا حصہ بنا دو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان سے بیعت لے لو، شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، یہ ساری چیزوں پر فرمایا ان سے بیعت لے لو، اور انہیں اسلامی معاشرے کا حصہ معزز طریقے سے بنا دو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صف ہے، اور اس میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی، ایسی چیز کا دعویٰ مت کرو جس کو تم کر نہ سکو۔ ہاں دعوت اور دعویٰ میں فرق ہے، دعوت تو یہ ہے کہ میں ایک عمل خود نہیں کرتا، دوسروں کو بولتا ہوں کہ یا تم یہ کام کر لو نیکی کا، یہ دعوت جائز ہے، لیکن ایک دعویٰ ہوتا ہے میں ایسا کروں گا اور پھر نہیں کرتا، فرمایا ایسا نہ کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ آپ کا تذکرہ انجیل میں بھی، آپ کا نام احمد سے آیا ہے، اور آپ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے گا، چاہے مشرک کافر اس کو ناپسند کرے۔ اور ایمان والوں کی فضیلت بتائی کہ ان کی سب سے بڑی تجارت اللہ کے ساتھ ہے، اپنی جان دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اور یہ نفع کی تجارت کماتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے معزز اور بہترین ٹھکانوں کا تذکرہ فرمایا۔ کون ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہو اور اللہ کے دین کی مدد کرے، انصار کھڑے ہوئے اور معاون بنے، اللہ نے اس جماعت کو غالب فرمایا۔ پھر سورہ جمعہ ہے، جس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر تورات پر ایمان نہ لانا، یہودیوں نے آسمانی کتاب کے ام پر عمل نہ کیا، فرمایا ان کا مثال تو ایسی جیسے گدھے پہ کتابیں رکھی ہوئی ہوں اور اس سے نفع نہ اٹھائے، ان کی مثال تو ایسی ہے، علم ہو عمل نہ ہو، اس کی تشبیہ اس گدھے سے دی جس کے پشت پر بہت ساری کتابیں اکٹھی کر دی گئی ہوں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جمعے کی فضیلت عظمت کا تذکرہ، جب آزان ہو سب کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف دڑو، نماز جمعہ کا اہتمام کرو، ہاں نماز جمعہ کے بعد اگر تم کمانے چاہو تو کما سکتے ہو، اس میں اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ پھر منافقین کی مذمت ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جھوٹی زبان سے آپ کی رسالت و اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹے ہیں، اور اتنے خوف زدہ ہیں، ہر آنے والی آیت کے بارے میں ڈرتے ہیں، کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے اور ہمارا خوب سے باطن ظاہر نہ ہو جائے. پھر ایک منافق کا تذکرہ ہے, مسلمان ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو وہ منافق عبداللہ ابن ابی آپس میں ساتھیوں میں کہنے لگا کہ آج ان لوگوں کو جو ہمارے ہاں ہجرت کر کے آئے ان اللہ معاف فرمائے. کہنے لگے یہ کم عزت والے نہ تھے اور یہ یہاں آ کے معزز بنے ہوئے, ہم انہیں دوبارہ یہاں سے نکال دیں گے. لیکن عبداللہ ابن ابی کا ایک بیٹا مخلص مسلمان تھا, اس نے تلوار لی, فرمایا تو نے میرے نبی کو ایسا کہا اور ایسی بری بات کی, جب تک اپنی بات واپس نہیں لے گا تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا. اس لیے کہ وہاں رشتے ناتوں کی بنیاد ایمان اسلام نبی تھی, نبی کی ذات تھی. تو فرمایا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مخلص مسلمان کی تعریف فرمائی کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے ہے. اور فرمایا مسلمانوں اس سے پہلے کہ وہ وقت اور گھڑی ختم ہو جائے تمہیں مال و دولت غفلت میں نہ ڈالے اور اللہ کے لیے خرچ کر ڈالو اور نیکی کی زندگی اختیار کرو, ورنہ جب وہ وقت آئے گا تمہیں فرصت کا موقع نہیں ملے گا اور اس وقت میں فرصت نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت اس سورت تغابن کا تذکرہ فرمایا جس کے آغاز کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف ہے, اور یوم التغابن عذاب کا دن کا تذکرہ فرمایا. انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, کچھ جہنم میں کچھ ایمان والے جنت میں ہوں گے. اور فرمایا دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اللہ کے فیصلے سے آتی ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. خیال کرنا اللہ مال دے اولاد دے یہ فتنہ نہ بنے تمہارے لیے, یعنی تمہیں اللہ سے دور نہ کرے. اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ کو راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے قرض حسنہ دینا ہے, اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے دیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ طلاق ہے, میاں بیوی کی زندگی آپس میں نہیں بن پا رہی, شریعت نے ایک جائز راستہ بتایا ہے طلاق کا اور اس کے متعلق ہدایت دی, طلاق ایک مرتبہ دو مرتبہ بس پھر رجوع کر لو, اور اگر یہ نہیں کرتا اور تین طلاقیں دیتا ہے, تین طلاقیں دینا گناہ ہے حرام ہے, لیکن تینوں اکٹھی دے دی طلاق ہو جائے گی. دیکھو گائے کا ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اس طریقے سے کرو گے حلال ہوگی, پیٹ میں چھرا مار دیا روح نکل گئی تب بھی مر تو جائے گی نا, لیکن حرام طریقے سے مری ہے, حرام طریقے سے مری ہے. جائز طریقے سے طلاق کا طریقہ ایک دو, لیکن تم نے تینوں دے دی حرام کیا لیکن اس حرام سے تمہاری وہ بیوی نہیں رہے گی, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ساتھ فرمایا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا, تقوی اختیار کرو گے اس کا ثمرہ ہے اللہ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا, اور جو تمہاری کمیاں کمزوریاں رہ گئی اس تقوی کی برکت سے اللہ وہ معاف کر دے گا. جو خود پہنو اپنی اہلیہ کو پہناؤ, جو خود کھاؤ وہ بھی اسے کھلاؤ, جیسے خود رہائش اختیار کرو ویسی رہائش اسے بھی دو, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی قومیں پہلے آئیں جب انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا پھر اللہ نے انہیں عذاب چکھایا, اس کا تذکرہ. پھر سورہ تحریم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے وقت کھڑے کھڑے اپنی تمام ازواج کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر چکر لگایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا حضرت زینب نے شربت بنایا شہد کا, شہد پلایا تاکہ تھوڑی دیر میرے پاس زیادہ ٹھہر جائیں, لیکن سوکن سوکن ہوتی ہے. ادھر دیگر ازواج نے دیکھا آج دیر ہو گئی, پلاننگ بنائی منصوبہ بندی کی کس طریقے سے حضور کو اس سے روکا جائے. طے کیا کہ ہم یہ کہیں گے آپ کے منہ سے آج خوشبو نہیں آ رہی, کچھ بدبو سی آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور انہوں نے کہا آج بدبو اس لیے کہ آپ بدبو سے بہت دور بھاگتے تھے, نفرت کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تو کچھ نہیں کیا صرف شہد پیا. فرمایا نہ کوئی اور چیز ہوگی, شہد کی مکھی کہیں بیٹھ گئی ہوگی اس کا ہی اثر ہوگا. فرمایا آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ رب العزت نے پیارے انداز میں فرمایا ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی ہدایت فرمائی. اور ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اپنے گھروں کی خبر رکھو, اپنے بچوں کی خبر رکھو, اپنے ازواج کی خبر رکھو, ان کے حق میں خیر خائی تمہاری یہی ہے کہ تم انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیا مطلب, تم انہیں گناہوں کی گندگیوں سے بچاؤ. یہ تمہاری اپنے اہل عیال کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی ہے, جس جہنم پر فرشتے ہیں اور جہنم کا ایندھن وہاں انسان اور پتھر ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور کل قیامت میں کافروں کی عذر کوئی قبول نہیں ہونا. ایمان والو سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے, ماضی پر شرمندگی, ماضی پر شرمندگی, آئندہ نہ کرنے پر عزم، جن گناہوں میں مبتلا ہے فوراً ان سے دستبردار، کسی کا حق دینا ہے اس کے حق کے ادائیگی کی فکر، اس چار شرائط کے ساتھ کرے گا۔ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن ندامت کے ساتھ اللہ کے در پہ آیا، اللہ یوں کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے اچھی راتیں، اس توبہ کا موسم کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا اچھا موقع اور موسم دیا ہے، ایسی مبارک راتیں ملی ہیں، تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے اپنے اللہ کے سامنے رونے اور ندامت کا اظہار کر لے تو اللہ رب العزت ماضی کی ساری خطاؤں معاف فرما دیں گے اور ایک نئی زندگی اللہ صاف ستھری عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے دو خواتین کا تذکرہ فرمایا، ایک کا شوہر بے دین لیکن عورت نیک، فرعون کی بیوی، اور ایک کا شہر نبی لیکن عورت بے دین، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ان دونوں کا انجام بھی، نیک شوہر ہے لیکن بیوی بد ہے، نیک شوہر کی نیکی بیوی کو کام نہیں آئی، راندہ درگاہ، رب کی رحمت سے محروم ہو گئی۔ بددین شوہر کی نیک بیوی، اللہ رب العزت نے اس بے دینی کے ماحول کے اندر بھی اسے استقامت کی دولت نصیب فرما دی۔ اور جب اس ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، فرعون بڑا ظالم تھا، ہاتھوں پر اور پاؤں پر گیلے کیلے گاڑ دیا کرتا تھا، ظلم ڈھایا اس صنف نازک، اس کمزور عورت پر، اللہ سے کہا اے اللہ مجھے جنت میں اپنا گھر بنا دے میرے لیے، اللہ رب العزت نے فریاد سن لی اور فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس خاتون کی تعریف فرمائی۔ پھر سورہ ملک ہے، پھر زندگی اور موت کا مقصد بتایا کہ زندگی اور مقصد موت ایک امتحان کے لیے ہے کہ یہ انسان کیا زندگی میرے پاس لے کے آتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، احسن و عملہ، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا احسن و عملہ کہا، اکثر عمل نہ کہا، یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور وہ میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہ اچھا عمل ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کون اچھا عمل لے کے آتا ہے، پھر قیامت آنے والی ہے، اللہ کی قدرت اللہ نے بتائی، آسمان پہ دیکھو کب سے بنا ہوا، کہیں پھٹن نظر آ رہی ہے، نظریں بار بار دہراؤ، کہیں پھٹن بغیر ستون کے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو، آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں ڈرتے۔ پھر فرمایا یہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، اگر قیامت سچی ہے تو کب آئے گی، فرمایا آئے گی جب اس کا وقت مقرر ہے، وہ بڑی قدرت والی ذات ہے اور اسی کی شان ہے، زمین سے تمہیں پانی نکال کے دیتا ہے، اور اگر زمین سے پانی نہ دے تو تمہیں زمین سے پانی کون نکال کے دے گا۔ ایک کافر نے جب یہ آیت سنی تو بس اوقات دل پتھر ہو جائے، تو اللہ کے شان میں بھی آدمی گستاخی کرنے لگتا ہے، کہنے لگا میں نکالوں گا مشین سے، اوزار سے، پانی زمین سے میں نکالوں گا۔ اللہ نے کہا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر زمین زمین پانی زمین کے تہ میں چلا جائے کون نکالے گا، اس نے کہا میں نکالوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا، فرمایا تو زمین سے تو نکالے گا نکالے گا، پہلے اپنی آنکھ کا پانی واپس کر کے دکھا، پہلے اپنی آنکھ کا پانی واپس کر کے دکھا۔ تو میرے عزیزو، بس اوقات کسی گستاخی کی سزا فوراً بھی ہوتی، تھپڑ فوراً بھی لگتا ہے، پکڑ فوراً بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور اللہ کی محبت، عظمت، معرفت نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ رات انشاءاللہ 1:15 بجے۔